صلی اللہ رسول ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا اور وہاں نجی محفلوں میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی ایک سوال بڑی کثرت سے پوچھا جا رہا تھا. اور دو روز پہلے ایک اخبار کے لیے میرا انٹرویو ہو رہا تھا, اس میں بھی وہی سوال دوبارہ کیا گیا کہ روحانیت, روزمرہ کی زندگی, روحانیت اور سیاست, یہ دونوں پہلو مختلف کیوں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ روحانیت کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے یا سیاسیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, معاشیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, معاشرت سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یہ سوال اس وقت ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت کا تعلق کچھ ماورائے فطرت قوتوں کے بیدار کرنے سے ہے. اگر ہم روحانیت پر چلیں گے تو ہمارے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی جو عام انسان میں نہیں ہیں. اگر ہم اس کو مختصر لفظوں میں کہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت نام ہے صرف ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جانے کا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم روحانیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے. کسی زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک مادی جسم اور ایک روحانی جسم. روحانی جسم تو عالم بالا میں ہے لیکن انسان کی روح اسی مادی جسم میں ہے, اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو یہ مادی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب انسان ابھی پتھر کے دور میں زندہ تھا کچھ اصول وضع کیے گئے تھے, انسان کی طرف سے بھی اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی. اس زمانے میں جو پیغمبر زمین پر اتارے گئے ان کو جو صحیفے عطا ہوئے ان صحیفوں میں بھی انسانی معاشرت کے اصول بتائے گئے تھے. مذہب کیا ہے؟ یہ ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو رب تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں اور اس کے فوائد اس دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہیں. انسان جو اصول وضع کرتا ہے ان میں اور اللہ کے وضع کردہ اصولوں میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ انسان کے وضع کیے ہوئے اصول صرف اس دنیا کے فائدے کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کے وضع کیے ہوئے اصول نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. تو مذہب مجموعہ ہے انہی اصولوں کا, احکامات کا, ان طور طریقوں کا جو رب تعالیٰ وضع کرتا ہے اپنے نائب کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں زندہ رہے کہ یہ دنیا بھی اس کی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. مختلف جگہوں پر علماء کی محفل میں بھی جب کبھی میں نے ایک بات عرض کی تو بات کو پورا سنے بغیر کئی آئی بروز ریز ہوئے, لیکن جب پوری بات میں نے مکمل کر لی تو پھر چہروں پر اطمینان جھلکا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس دنیا کی زندگی کہیں زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے. اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار ہی اس دنیا کی زندگی پر ہے. جو اعمال اس دنیا میں ہم کر لیں گے, اس زندگی میں کر لیں گے, اس دنیا کی بہتری کا انحصار بھی انہی اصولوں پر، انہی اعمال پر، انہی طور طریقوں پر ہوگا، اور انہی اعمال کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو آخرت کی زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ زندگی ہم کس طرح گزار جائیں گے. یہی زندگی ہماری آخرت کی زندگی کو بنا دے گی. تو توجہ یہ دی جانی چاہیے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے، اور انہی طور طریقوں سے گزرے جو طریقے اللہ تعالی نے ہمارے لیے وضع کر دیے ہیں، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں. روحانیت کیا کرتی ہے؟ وہ طور طریقے جو اسلام نے وضع کیے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. روحانیت ہماری ٹریننگ کرتی ہے کہ ہم ان طور طریقوں پر عمل پیرا ہو سکیں. کئی موقعوں پر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ دشوار کام قربانی کرنا ہے. انسان عام حالات میں قربانی نہیں کر سکتا، چاہے وہ قربانی اپنے آرام کی ہو، اپنی آسائشوں کی ہو، یا بہت محنت سے کمائے ہوئے روپے پیسے کی کمی ہو، اپنے عزیز ترین رشتوں کی قربانی ہو، وہ قربانی آسانی سے نہیں کر پاتا. اور مزہ یہ ہے کہ یہ زندگی خوبصورت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان قربانی کرنا نہ سیکھ لے، اور قربانی کرنا بھی اس طریقے سے سیکھ لے کہ جب وہ قربانی کر رہا ہو تو اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ کوئی میں نے مشکل کام کیا ہے. وہ اس طرح سے روٹین بن کر انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نہایت آسانی کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں، پانی صرف ہمارے فوڈ پائپ سے گزرتا ہے، ونڈ پائپ سے نہیں گزر پاتا، اس میں کوئی کانشس ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹک سوئچ اوور ہوتا رہتا ہے ونڈ پائپ سے فوڈ پائپ کی طرف. بالکل اسی طرح اگر ہماری ٹریننگ پراپر ہو جائے تو پھر دوسرے کے لیے قربانی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے، اور اتنا ہی میٹر آف روٹین ہو جاتا ہے جتنا کہ پانی پینا. اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہماری روحانی تربیت ہو جائے گی، ہم روحانی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ مشکل سے مشکل کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ پورا کر لیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں عروج کو پہنچی ہیں ان کو اگر ہم سٹڈی کر لیں تو ایک چیز بنیادی طور پر سامنے آ جائے گی کہ ان قوموں کے مورلز بہت ہائی تھے، اور ان ہائی مورلز کے نتیجے میں ان کے اندر کردار کی پختگی آئی ہے. انسان میں نہ تو مورل کریج کبھی پیدا ہو سکتی ہے نہ فزیکل کریج، جب تک کہ اس کے مورلز بہت ہائی نہ ہوں. جہاں انسان کے مورلز ختم ہوئے ہیں، مورل ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، وہاں انسان کا مورل کیریکٹر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جب مورل کیریکٹر ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر انٹلیکچوئل اینڈ فزیکل کریج دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کبھی استقلال نہیں آئے گا، مشکل حالات کے سامنے ڈٹ کے کبھی کھڑا نہیں رہے گا. تو روحانیت در حقیقت انسان کے مورلز کو ڈیولپ کرتی ہے، ان مورلز کو انسان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیتی ہے. اور جب وہ مورلز انسان کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے اندر کردار کی عظمت پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہی کردار کی عظمت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی. روحانیت کسی طور بھی ہماری معاشرت، ہماری سیاست یا ہماری معیشت سے علیحدہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب یہ مورلز ڈیولپ کرتی ہے انسان تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ لینے پر مبنی نہیں ہوتا وہ تعلق، وہ دینے پر مبنی ہوتا ہے، اور دیتا ہوا شخص ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. ہر ہر طریقے سے وہ دوسروں کو دیتا ہے، وہ اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹ دے گا، وہ اپنی خوشحالی دوسروں میں بانٹ دے گا. لیکن دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتا، دکھ صرف اس کے اپنے ہوتے ہیں، وہ دوسروں تک جانے نہیں دیتا. تو جب انسان دوسروں میں خوشیاں بانٹنے لگتا ہے تو دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. انسان دیانتداری کے اعلی معیار پر چلا جاتا ہے، جب انسان سچائی کے اعلی معیار پر جاتا ہے، جب انسان اپنے مفادات کی قربانی کرنا سیکھ لیتا ہے، تو بحیثیت انسان بھی وہ بہت اچھا ہے، بحیثیت سیاستدان بھی بہت اچھا ہے، بحیثیت اکانومسٹ بھی وہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ روحانیت سرو کرتی ہے، صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانیت کی راہ پر چلے سم اور دی ادر وہ دنیا کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ روحانیت کو اختیار کرنا بہت آسان ہے اگر ترک دنیا کر دی جائے، کیونکہ اس میں کہیں کوئی نہ تو دشوار مرحلہ آتا ہے نہ کوئی امتحان آتا ہے. اور اگر اس نے بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانیت اختیار کی ہے، تو ہر ہر قدم پر دشوار مرحلے آتے ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں. ایک کنویئر بیلٹ چلتا ہے ٹیسٹ کا، انسان کی زندگی میں ہر لمحے ایک نیا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں پاس ہونا خاصا دشوار ہے، اسی لیے لوگ آسان راہ لیتے ہیں. مینجمنٹ کی زبان میں اسے ہم کہتے ہیں دی پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس، وہ لے جاتے ہیں لوگ. اور اگر دنیا میں انسان اس طرح زندہ رہا کہ ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے میں دنیا، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے نیچے نہیں ہوتے، برابر رہیں، وہ بہترین صورت ہے، اور وہی اصل سنت کی پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسی سے مرقوم ہے کہ آپ نے دین بھی تمام کائنات کے مخلوق سے بہتر نبھایا اور دنیا بھی تمام مخلوق سے کہیں زیادہ بہتر نبھائی. ہم جو لسٹ رکھتے ہیں، ایک بھوک ہے ہمارے اندر روحانیت حاصل کرنے کی، تو یہ ذہن میں ہم رکھ لیں کہ روحانیت تو حاصل ضرور کریں، لیکن اس کا اینگل صرف ایک ہو کہ اس سے ہمیں وہ اسٹرینتھ مل جائے گی کہ ہم اللہ کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر آسانی سے چل پائیں گے. اور جب ہم اللہ کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے. یہ میں اکثر بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے سنڈے کا، ایک گھنٹے کا، اس میں ذاتی معاملات نہ لا جائیں. یہ کسی صاحب نے اپنے خوابوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کو اکثر کچھ خواب آتے ہیں، اور ان خوابوں میں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو یہ خوابوں کی تعبیر تو میں ان کی علیحدگی میں ملیں گے تو عرض کر دوں گا، لیکن فی الحال صرف اتنی سی عرض کر دیتا ہوں کہ میں اکثر بیشتر آپ حضرات سے سب سے کہتا ہوں کہ میں بہت برا آدمی ہوں. یہ خواب جو لکھے ہیں کسی صاحب نے، تو یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ اتنا برا آدمی ہوں کہ میں لوگوں کو آرام سے سونے بھی نہیں دیتا، ان کے خوابوں میں بھی آ جاتا ہوں. تو یہ کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ زندگی پیدا ہونے سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، درمیانی عرصے کی تو سمجھ آتی ہے، پہلے کے بارے میں بھی اندھیرا ہے اور بعد کے بارے میں بھی. یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، جبکہ آئے کسی اور مقصد کے لیے ہیں اور زندگی کے اصولوں اور خطوط پر گزارنی ہے۔ اتفاق سے یہ سوال کا جواب میں ابھی پہلے ہی عرض کر چکا، سوائے اس سوال کے اس حصے کے کہ زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اور اس زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی اندھیرا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کچھ نشستوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا، اور اس کی روح عالم بالا میں رہتی ہے، روح کی تخلیق کا عمل کیا تھا، پھر روح کو کن کن مدارج سے گزارا گیا، یہ بھی میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اندھیرا نہیں ہے، اس میں ایک پروسیس سے گزرا ہے انسان، یا کم سے کم انسان کی روح پروسیس سے گزری ہے، اور پھر عالم ارواح میں وہ موجود ہے اس انتظار میں کہ اسے کب اذن روانگی ملتا ہے کہ دنیا میں تمہارا جسم وجود میں آ گیا، تو جا کے اس جسم میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے اسے انسانی جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اندھیرا نہیں ہے، ایک عمل سے گزاری گئی ہے انسانی روح جس کا ذکر پہلے ہوا، اور دنیا کی زندگی کے بعد بھی اندھیرا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی پر تو پیغمبروں نے بھی روشنی ڈالی، اور پھر ہر مذہب کے علماء نے بھی اس زندگی پر نظر ڈالی ہے۔ مذاہب جو الہامی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو اس بات کی خبر نہ دیتا ہو کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی بھی موجود ہے، چاہے وہ تورا میں ذکر ہو، زورا میں ذکر ہو، بائبل میں ذکر ہو، یا قرآن پاک میں ذکر ہو، سب میں ہی آخرت کی زندگی کا ذکر ہے، اور وہ ایک مستقل زندگی ہے۔ یہاں مختلف اوقات میں اس زندگی کے مختلف مراحل زیر بحث آتے رہے ہیں، ان کو اگر دہراؤں گا تو آپ حضرات جو شروع سے یہاں تشریف لا رہے ہیں ان کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو جن صاحب نے یہ سوال لکھا ہے، اگر پرانی گفتگو کو یہاں ہونے والی نشستوں میں اسے سن لیں تو پیدائش سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہو تو فرما دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا، کیونکہ آج
السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام
سر، وہ آپ کی باہر روانگی سے پہلے جو ہے وہ ایک سوال آیا تھا کہ جو سورہ رحمان ہے اس کی فضیلت کے اوپر آپ کوئی لیکچر دیں گے، وہ پھر ٹلتا رہا وہ، تو اگر آپ نیکسٹ ٹائم یا اگر ابھی ہو سکتا ہے تو۔
سورہ رحمان کی مجھے یاد آ گئی بات، میں نے کہا تھا کہ میں کسی موقع پر سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں عرض کر دوں گا۔ وہ ایک لمبی گفتگو ہے جو چار چھ گھنٹے سے کم پر نہیں محیط ہوگی۔ نیکسٹ سنڈے اگر آپ مجھے شروع ہی میں یاد دلا دیں تو انشاءاللہ اس کی ابتدا نیکسٹ سنڈے سے کر دیں گے، بشرط زندگی، اور میرا خیال ہے دو چار سنڈیز میں اسے مکمل ہو جانا چاہیے۔ معلومات اور علم کی حد تک تو اگر ہم فضیلت کسی کی جاننا چاہیں تو ٹھیک ہے، مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ قرآن پاک کی مختلف سورہ جو ہیں ان کی فضیلت جب ہم بیان کرتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو اس سے دنیا کا فائدہ اٹھانے کی ایک راہ نظر آنے لگتی ہے ہمیں۔ ہم ان صورتوں کو دنیاوی مقاصد کے حصول میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو بھی اسی کام کے لیے رکھ لیا کہ اس سے دنیاوی کاموں کے حصول کا کام لے لیا جائے، جبکہ قرآن پاک رب تعالیٰ نے اس لیے اتارا تھا کہ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا دے، اور سیدھی راہ انسان دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے۔ تو قرآن جو دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکالنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس قرآن سے دنیا کے معاملات کو حل کرنے میں مدد لینے شروع کر دی۔ اس سورت کو اس موقع پر اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے، اس ٹائم پر اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ دنیاوی کام ہو جائے گا، یہ دنیاوی کام حل ہو جائیں گے، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ، اور اس دنیا کے کام مشروط ہیں انسان کی اپنی کوشش اور محنت سے۔ اس محنت اور کوشش کو ہم سپورٹ کرتے ہیں رب کے حضور دعا کر کے کہ یا باری تعالیٰ، ہمارے اندر جتنی سکت تھی ہم نے وہ محنت کر دیکھی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تو ہمیں اس محنت کا بہترین اجر عطا فرما دے، اور بے شک تو کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا بلکہ اس کی محنت کا کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سورہ رحمان کے بارے میں آج کل خاصا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اس کو بیماری میں استعمال کیا جائے کہ اس سے بیماری سے نجات ہو جاتی ہے، قرض سے نجات کے لیے اسے پڑھ لیا جائے۔ سخت گیر حاکم کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پڑھا جا رہا ہے، اس سے تو ہدایت لی جانی چاہیے۔ بہرحال میں اس کی فضیلت بیان کر دوں گا آپ کے سامنے جو کچھ بھی مجھے آتا ہے، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ یہ اتنی پیاری سورت ہے کہ اس سورہ سے رب کو پہچانا جانا چاہیے، رب کی عظمت کو پہچانا جانا چاہیے، دنیاوی کاموں کو اس سے حل نہ کیا جائے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
شاہ صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام نے طریقت کا راستہ اپنا کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو دوسری طرف اس وقت جو مکہ اور مدینہ کی امامت جن لوگوں کو ملی ہوئی ہے وہ تصوف اور طریقت کو بدعت کہتے ہیں اور اس کی فارمل ٹرمینالوجیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ان دو باتوں کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک فضیلت اور اعزاز کی بات ہے مکہ اور مدینہ کی امامت کسی کو ملنا۔
دیکھیے، تصوف اس طرح سے الہامی چیز نہیں ہے جیسے اسلام، یہ تو ایک طریقہ ڈیوائز ہوا تھا اسلام پر عمل پیرا ہونے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ایک طریقے کو کچھ لوگ نہ مانیں تو اس میں نہ تو کوئی گناہ کی بات ہے نہ کوئی پریشانی کی بات، اور نہ ہی انہیں اس کے لیے کسی طرح سے بھی مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بغیر کسی ایکسٹرا ٹریننگ کے اسلام پر صحیح معنی میں عمل کر لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسے ضرور عمل کر لینا چاہیے۔ جہاں تک اس طریقے کو بدعت سمجھنے کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی وہ بہت زیادہ غلط ہیں۔ یہ موقع خود ہم نے انہیں فراہم کیا ہے، جب ہم کسی ایک اچھی چیز کو برے طریقے سے کرنے لگیں گے تو اس پر اعتراضات آئیں گے، تو بجائے ان اعتراضات کا برا منانے کے اس اچھی چیز کو برے طریقے سے کرنے کے طریقے کو درست کر لیا جائے. وہ بالکل درست کہتی ہیں جو اعتراضات ہیں ان کے. اس کے اندر جیسے عبادات کا سلسلہ ہے, میں خود بھی اس محفل میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت جتنی چھپ کر کی جائے اتنی بہتر ہے. اللہ تعالی کے ساتھ لو لگانی ہے تو میرے خیال میں بند دروازوں کے پیچھے یہ عمل کیا جانا چاہیے, نہ کہ پبلکلی. اللہ تعالی نے ہم پہ نمازیں فرض کی ہیں, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماسوائے فرض نمازوں کے باقی ساری نماز اپنے حجرے میں بند ہو کے پڑھتے تھے. صرف فرض نماز ایسی تھی جو باجماعت ادا کی جاتی تھی. بہت سے لوگوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ سعودی عربیہ میں لوگ سنت نہیں پڑھتے, تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوں کہ فرض نماز تو وہ باجماعت ادا کرتے ہیں مسجد میں, اور باقی نماز گھر جا کے ادا کرتے ہوں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں باقی نماز ادا فرمائی ہے. عبادات کو جتنا چھپا کے کیا جائے اتنا بہتر ہے, اتنے ہی جلدی انعامات بھی آتے ہیں اس کے. لیکن ہمارے یہاں تصوف میں یا طریقت میں ہلکا باندھ کے با آواز بلند ذکر کیا جاتا ہے. اگر اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو اس اعتراض کو وزن دیا جانا چاہیے بجائے اس کا برا ماننے کے. اسی طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کے نام کا ختم دلا دیں, یہ شرک ہے, اس میں ان کی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست فرماتے ہیں وہ لوگ. ایسی بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہم نے خود ان طریقوں میں جب افراد و تفرید کا سلسلہ شروع کیا تو پھر دوسروں کو موقع ملا یہ بات کہنے کا کہ یہ بدعت ہے. اگر ہم طریقت کو اور تصوف کو اس کی اصل حالت میں ہی زندہ رکھتے اور اس پر عمل کرتے تو یہ اعتراضات کبھی پیدا نہ ہوتے. ہم تصوف کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے پیدا کریں, نہ کہ دکھاوے کے معاملات میں ہم چلے جائیں.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
روحانیت میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحبت کی, کہ فلاں شخص نے فلاں درویش سے یا پیر سے صحبت حاصل کی, اس سے کیا مراد ہے؟
بات یہ ہے کہ صحبت تو قریب رہنے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. تو اگر کوئی صاحب کسی بزرگ کے پاس جا کے رہتے ہیں, ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. انسان جہاں بیٹھتا ہے, جن لوگوں میں بیٹھتا ہے, جن لوگوں سے ملتا ہے, جن لوگوں سے گفتگو کرتا ہے, وہیں سے وہ سیکھتا ہے. اگر کوئی نہ بھی سیکھنا چاہے تو غیر شعوری طریقے پر وہ صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے, اس سے بچ نہیں سکتا آدمی. تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا زیادہ وقت بجائے فضول باتوں میں ضائع کرنے کے, جو مستند قسم کے اولیاء کرام تھے, مستند قسم کے صاحب علم تھے, ان کی محفل میں جا کے بیٹھتے تھے کہ وہاں ہر لمحے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اسلام کا نام جپا جائے تو اس کا ذکر ہوگا, بلکہ کسی چیز کا نام اگر بہت کثرت سے لیا جائے تو انسان دور بھاگنے لگتا ہے. تو ذکر وہی اچھا جو بڑے لطیف پیرائے میں ہو, انڈائریکٹ مینر میں ہو, تاکہ لوگ اسے انجوائے کرتے رہیں, اور اسی انجوائمنٹ کے دوران وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صحبت لفظ صحبت ان معنی میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے پھر دوبارہ روٹین میں آ جائیں گے اور کسی ایک موضوع پر بات ہوگی، کیونکہ ابھی سورہ رحمان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا نیکسٹ سنڈے، اس کے بعد آنے والے کئی ایک سنڈیز.